الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. اما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں رمضان سے متعلق، رمضان کی تیاری سے متعلق ایک بات عرض کی گئی تھی، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں بھی جو کام کرنے کی ترتیب ہے ہماری، اس میں وہ بات سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت، توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑانا، رونا اللہ کے سامنے، اپنی غلطی کا اعتراف، ناموافق حالات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کا کام سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، توبہ ہو، انابت ہو. اسی سلسلے میں ایک بات دوسری اس وقت یہ عرض کرنے کی ہے کہ توبہ کی حقیقت ہے دل میں نادم ہونا، اور آئندہ نافرمانی سے، گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا. جن وجوہات سے امت کے احوال بگڑ رہے ہیں، ان میں ہماری بے عملی ہے، دین اور اسلام کے خلاف چلنے والی ہماری زندگی ہے. اس سلسلے میں ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ جو گناہ انسان کے انفرادی ہوتے ہیں، یعنی اپنے اکیلے والے گناہ ہیں، ان کا معاملہ بندے کے اور اللہ کے درمیان رہتا ہے، اور ان پر پکڑ بھی ہوتی ہے تو وہ انفرادی انداز کی ہوتی ہے، جیسے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہو گئی، تکلیف، بیماری، پریشانی پیش آ گئی، اور وہ بھی بندے کے لیے رحمت بن جاتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ پت جھڑ کے زمانے میں کسی خشک درخت کی ٹہنی کو ہلایا جائے تو اس کے پتے جیسے جھڑ جاتے ہیں، ویسے ہی بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے. عیادت کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کلمات کو فرماتے تھے، ان میں سے یہ بھی تھے کلمات کہ لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ، یہ بیماری گناہوں سے پاک و صاف کرنے والی ہے. تو آدمی کی انفرادی زندگی میں ایسے نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن جب گناہ اجتماعی ہوتے ہیں، سب مل کے کرنے لگتے ہیں لوگ، تو پھر عذاب کی جو شکلیں ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی اجتماعی ظاہر. جیسے یہ کہ عام طور پر لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو سب لوگوں کو قحط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. جیسے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انفرادی طور پہ کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کا برا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے، لیکن جب لوگوں میں مزاج یہ بن جائے کہ بدکاری کھلے عام ہونے لگے، بدکاریوں پر روک ٹوک ختم ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نئی نئی بیماریاں لوگوں میں پیدا ہوں گی جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی. جیسے اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، جو گناہ چھپ کے کرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے اب کھل کے کر رہے ہیں، بلکہ بہت سی صورتیں ہماری بے حسی سے ایسی آ گئی ہیں ہماری زندگی میں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، جیسے نامحرم کے ساتھ جانے کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت سے رشتے ایسے ہیں نامحرم ہیں اور گاڑی پہ ٹو ویلر پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، حرام ہے، ناجائز۔ ایسے ہی ذہن میں آ گئی ایک بات کہ آج کل رسم اور منگنی کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بچہ بچی ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں، نکاح کے بعد اجازت ہے، خالی رسم کے بعد اجازت نہیں ہے، اور رسم ہے بھی نہیں یہ کچھ، یہ رسم لغو چیز ہے، اور اس رسم کے نام پہ اگر لڑکی والوں پہ 150 آدمیوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ بھی غلط بات ہے، بالکل وہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے ان کے اوپر، اور پھر وہ کر کے 6 مہینے سال بھر انتظار کیا جا رہا ہے، اس دوران دونوں کو بات چیت کی اجازت دے دی جا رہی ہے، اور بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک دوسرے سے ملنے کی بھی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ شرعاً ناجائز ہے بالکل۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت سی شکلیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو حرام کی ہیں، بے حیائی کی ہیں، جن کو اب لوگ کر رہے ہیں۔ تو جب گناہ اور بے حیائی کے کام ایسے علل اعلان ہونے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ نئی نئی بیماریاں مسلط فرما دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس وقت امت بہت سے اجتماعی گناہوں میں مبتلا ہے، ایک تو انفرادی گناہ اپنی زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، ان پہ آدمی نادم ہے، شرمندہ ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو سب مل کے کر رہے ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر شریک ہیں یا خاموش ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، روک ٹوک نہیں کرتے ہیں، اور جب روک ٹوک نہیں کرتے تو پھر وہ بھی انہی کے ساتھ شمار کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف نافرمانوں کو نہیں پہنچے گا، سب کو پہنچے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی طرح کا مضمون ارشاد فرمایا تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگ بھی پکڑ لیے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، دنیا میں جو عذاب آئے گا اس میں تو نیک برے سب پکڑے جائیں گے، آخرت میں معاملہ ان کی اپنی نیت اور عمل کے اعتبار سے۔ اور اس کی مثال وہ مشہور واقعہ بھی ہے پچھلی قوموں کا جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، کہ ایک مرتبہ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ایک بستی کے متعلق کہ اس بستی کو الٹ دو عذاب کے طور پر، پوری بستی کو اٹھا کر کے الٹ دینا تھا، جیسے زلزلے آ جاتے ہیں ایسے ہی اللہ کا عذاب تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، جس بستی کو الٹنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے، اس بستی میں ایک نیک بندہ ہے آپ کا، اور ایسا نیک بندہ ہے کہ فرشتہ گواہی دے رہا ہے کہ لم یعصق طرفة عین، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پہلے گراؤ اور اس کے اوپر بستی کو گراؤ، اقلبها علیہ، کیونکہ میری نافرمانیاں ہوتی رہی مگر اس کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی، وہ اپنے کام میں تو لگا ہوا رہا عبادت میں، لیکن اللہ کی اتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اس کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی، اس کو غصہ نہیں آیا اللہ کے لیے، ناراضگی نہیں ہوئی اس کو، اس نے کچھ کہا نہیں لوگوں سے، لہٰذا اس کو الٹو، اس کے اوپر بستی کو الٹ دو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو جب عام ہو جاتی ہیں برائیاں تو خاموش رہنے والے بھی مجرم بن جاتے ہیں، اور یہ مضمون قرآن و حدیث میں جگہ جگہ واضح کیا گیا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے نجات ان کو دی جو برائی سے روکتے تھے، یہ نہیں فرمایا جو برائی سے بچتے تھے، ہاں روکنے والے البتہ بچا لیے جاتے ہیں عذاب سے۔ تو جب اجتماعی گناہ ہونے لگتے ہیں تو پھر اجتماعی عذاب آتا ہے، تو اب ہم کو اپنے حالات کو اگر درست کرنا ہے تو ہم کو یہ جائزہ لینا ہے کہ ہماری انفرادی خطاؤں کا معاملہ ہمارے لیے اپنے ذاتی اعتبار سے بہت قابل فکر ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، ہماری آخرت کیسے ہوگی، لیکن امت میں وہ کون سے گناہ ہیں جو اجتماعی انداز میں ہو رہے ہیں اور جس میں امت عمومی حیثیت سے مبتلا ہے؟ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اس میں سے ایک چیز ابھی کچھ دنوں پہلے قریب میں جو مدرسہ مفتاح العلوم ہماری نگرانی میں ہے، اس میں بچوں کا ختم تھا قرآن مجید کا، تو حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب بجنوری نقشبندی مدظ اللہ تشریف لائے ہوئے تھے، کچھ دیر نصیحت فرمائی مولانا نے. تو مولانا نے اس میں جو ایک بات ذکر کی ہے، اس میں یہ فرمایا کہ امت کے جو اجتماعی گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا میں جو علم ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ علوم و فنون ہیں کہ جن علوم و فنون کے سیکھنے سے دنیا کی زندگی انسان کی اچھی گزرتی ہے. جیسے یہ کہ ایک آدمی جاہل آدمی ہے، وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کو راستے میں پتہ پوچھنا پڑتا ہے، وہ آٹو والے سے دھوکہ کھا جاتا ہے، ٹیکسی والے سے دھوکہ کھا جاتا ہے. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو، وہ ہر جگہ سے آرام سے گزر جاتا ہے، پڑھنے لکھنے کا اس کو ایک فائدہ ملا دنیا کی زندگی میں. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے تو اس کو اس نے ایسی چیزیں سیکھ لی کہ بھائی اچھی سواریاں بن گئیں، اچھے علاج کے طریقے ایجاد ہو گئے، راحت کے طریقے ایجاد ہو گئے، اے سی لگ گیا، کولر لگ گئے، بلڈنگیں اچھی بن گئی، لفٹ بن گئی، تو سیڑھیوں سے چڑھنے کے بجائے لفٹ سے آدمی چڑھ رہا ہے. تو انجینئرنگ ہے، سائنس ہے اور میڈیسن ہے، اس لائن سے انسان جو کچھ دنیا میں سیکھ رہا ہے تو اس سیکھنے کا ایک نفع وہ ہے جو انسان کی اس زندگی سے متعلق ہے، جو دنیا کی زندگی. اور یہ بھی اگر آدمی اچھی نیت سے کرے، اچھی نیت سے سیکھے، اس کا استعمال کرے تو ثواب ہے. ڈاکٹر کی حیثیت سے خدمت کرے، انجینئر کی حیثیت سے خدمت کرے تو بے شک مخلوق کو راحت پہنچانے کا ثواب. لیکن یہ علوم و فنون وہ ہیں کہ جن علوم و فنون کا نفع انسان کے مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اسی کی حد تک ہے. باقی آپ چاہے سائیکل پہ چل کے زندگی گزاری ہے یا کار میں بیٹھ کے زندگی گزاری ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو کچھ علوم و فنون وہ ہیں کہ جن علوم و فنون کا فائدہ آپ کے مرنے، ہمارے آپ کے مرنے سے پہلے تک ہے دنیا کی، اس کو علمی اصطلاح میں بولتے ہیں معاش، یعنی دنیا کی زندگی سے متعلق علوم و فنون. اور کچھ علوم و فنون وہ ہیں جن کا تعلق معاد سے ہے، میم عین الف دال، دال اخیر میں ہے، تو معاد یعنی لوٹ کے جانے کی جگہ، مرنے کے بعد کی زندگی. تو مرنے کے بعد جہاں لوٹ کے آدمی جائے گا، جو جس زندگی میں پہنچے گا وہ ہے معاد. تو کچھ علوم وہ ہیں جو معاد سے تعلق رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی سے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، وہ زندگی بہت بڑی ہے. انبیاء اکرام دنیا میں اصل میں کیوں آتے ہیں؟ معاش سے متعلق علوم و فنون کے لیے نہیں آتے انبیاء، اگرچہ یہ بھی منع نہیں ہے، یہ بھی ناجائز نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے یہ ممنوع ہے ایسا نہیں ہے، لیکن انبیاء اصل میں آتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا جو مرحلہ ہے اس کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، وہ ہے اصل فیوچر. تو وہ علوم جو شریعت کے علوم ہیں، اب وہاں کی زندگی کیسے بنے گی؟ بھائی نماز صحیح ہو تو قبر بنے گی، آخرت بنے گی، روزہ صحیح ہے تو قبر کی اور آخرت کی زندگی بنے گی، دین کے اور احکام پہ آدمی عمل کر رہا ہے تو آخرت کی زندگی بنے گی. تو اس امت کا ایک عظیم جرم یہ ہے کہ وہ علوم و فنون جس سے دنیا کا معاش اچھا ہوتا ہے اس کی عظمت دلوں میں بہت آ گئی ہے، اور جس علم سے انسان کا معاد، انسان کی آخرت، انسان کی ہمیشہ کی زندگی بنتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، اس کو گھٹیا سمجھ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بیکار. معاش اچھا ہو گیا اور صاحب زندگی کامیاب ہو گئی، وہ علم سیکھ لیا جس علم سے دنیا کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اور صاحب بالکل کامیاب زندگی. اور وہ جو مدرسوں میں ہیں صاحب، جو وہ احکام سیکھ رہے ہیں جس سے وضو صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، آپ کیا دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ مولوی ہیں، ساری قوم کو برباد کیا انہوں نے، نعوذ باللہ. یہ سب باتیں کیوں صاحب، نماز روزے میں لگائے ہوئے ہیں، اب آپ بتائیے کہ وہ مسلمان جو سوٹ بوٹ پہ تو آ جائے, کار میں بیٹھ جائے, طہارت نہیں معلوم اس کو, غسل کے فرائض نہیں معلوم اس کو, نماز نہیں معلوم اس کو, فرائض شرائط نہیں معلوم, تو دنیا میں تو سوٹ بوٹ پہ کار میں ہے لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا اس کا؟ تو اس امت کے اجتماعی گناہوں میں ایک عظیم گناہ یہ ہے کہ وہ علم جو آخرت سے متعلق ہے اور جس کے لیے قرآن اترا, جس کے لیے ہر زمانے میں نبی آئے, نبی آئے دنیا میں اس لیے کہ آخرت کے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں اور تیار کریں, وہ علوم آخرت کو یہ امت معمولی سمجھنے لگی ہے, اس کی تحقیر کی مرتکب ہو گئی, اس کی عظمت دل سے نکل گئی ہے, اور وہ علم جو دنیا بناتا ہے اس علم کو امت نے بہت بڑا سمجھ لیا, اور وہ علم جو آخرت کو بنانے والا علم ہے اس علم کو امت نے معمولی سمجھ لیا, اس کو بالکل سیکنڈ کلاس بنا دیا, بلکہ اس سے بھی بہت معمولی پہ اکتفا کر کے اکثر کی زندگی گزر رہی ہے. کچھ طبقہ ہے چند فیصد کا جو دین سے جڑا ہوا ہے, باقی کی تو زندگی ایسی. تو یہ بہت مولانا کی بات میرے بھی دل کو لگی بہت. مولانا نے کہا کہ مجھے یہ احساس ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں, اظہار کر رہا ہوں. میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے یہ, کیونکہ یہ جو دل میں سے عظمت نکلتی ہے یہ عظمت بڑی چیز ہے. ایک تو ہے عمل میں کوتاہی آدمی کے, عمل میں کوتاہی اتنا بڑا جرم نہیں ہے, لیکن دل سے عظمت کا چلا جانا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. مثال کے طور پہ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا, تو داڑھی نہیں رکھنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا داڑھی کو گھٹیا سمجھنا ہے, بہت بڑا فرق ہے دونوں. اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے اور اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, لیکن داڑھی کو اگر گھٹیا سمجھتا ہے تو کفر ہے. صحیح بات, کفر ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں, نماز نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے, بہرحال گناہگار ہے لیکن بہرحال مومن ہے. لیکن ایک آدمی یہ سمجھتا ہے ضروری نہیں ہے نماز تو کافر ہو جاتا ہے. جتنے شعائر اللہ, ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت یہ دل کے اندر تقوی کے ہونے کی علامت ہے. یہ جب دل سے نکل جائے تو یہ خطرناک چیز. تو واقعی یہ امت کے جرائم میں سے ایک جرم عظیم ہے, ایک اجتماعی جرم ہے کہ اس امت نے علوم معاش کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ علوم معاد کو تو بالکل اس کے سامنے زیرو کر دیا کہ اس کی گویا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں دین کی, علم دین کی عظمت پیدا کریں اور خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں, صحیح عقیدے سے, صحیح علم سے ان کو آراستہ کریں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو تبدیل کر کے ان امور پر ہم اجتماعی طور پر محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کریں, اور اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کی کوشش میں اگر امت لگ جائے اور امت کا ایک قابل لحاظ حصہ بھی اس طرف متوجہ ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.